بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، مناصحة الإمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج، الشيخ فؤاد بن سعود العمري رحمه الله في شرح من شرح كرهه، اور ہم پہنچے تھے اس قصے کے اس موڑ پر داؤد بن قیس کہتا ہے کہ ابو شیب نے مجھے اپنا خط دیا، فقرأته، پھر میں نے اس کا خط پڑھا، فإذا فيه، تو اس خط میں لکھا ہوا تھا، ذرا غور سے ان خط میں لکھا ہوا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الى ابی شمر ذی خولان، سلام علیکم، فإن نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له. خط کا ابتداء سلام سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر کلمہ توحید ہے، اور پھر وصیت ہے، نصیحت ہے تقویٰ کی، اور لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین بے شک رشد اور ہدایت ہے، دنیا میں اور آخرت میں نجات ہے اور کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین ان دو چیزوں پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور ہر اس چیز کی مخالفت کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مخالف ہے. دین ان دو چیزوں پر قائم ہے، طاعت اللہ ومخالفت من خالف سنت نبی و شریعته صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ فؤاد فرماتے ہیں، اب ان جملوں پہ ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے انہوں پہ خط کا آغاز کیا ہے، اور کبھی ان کی ان باتوں سے دھوکہ نہ کھانا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الخویصرہ کے تعلق اور اس شخص کے فکر کے حامل خوارج کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کی جماعت کو مخاطب ہو کر کہ تم لوگ اپنی نماز کو حقارت کی نظر دیکھا کرو ان کی نماز کے سامنے، یعنی صرف ظاہر کافی نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے باطن کی اصلاح، اگر باطن کی اصلاح کے ظاہر کی اصلاح بھی ہو جائے تو یہی شرع مطلوب ہے، اگر ظاہر ٹھیک کر رہے باطن میں خرابی ہو تو یہ نہیں، یہی تو نفاق ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ. تو اور ایک روایت میں آپ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے فرقہ اور اختلاف کے زمانے میں جو باتیں تو اچھی کریں گے لیکن فعل برا کریں گے، قول ان کا اچھا ہوگا، یحسنون القیل ویسیئون الفعل، اور قرآن کی تلاوت کریں گے اور آخر حدیث تک پھر وہی الفاظ ہیں. تو اس حدیث میں دیکھیں کہ حدیث کے آخر لفظ یدعون الى کتاب اللہ وليس منهم في شيء، یہ لوگ دعوے دیں گے اللہ تعالیٰ کتاب کی طرف لیکن اس میں سے وہ خود کچھ کسی چیز پر نہیں ہوں گے، یعنی قرآن کی جو صحیح تعلیمات ہیں شریعت کی صحیح تعلیمات سے یہ لوگ دور رہیں گے. آگے اس خط میں لکھا ہے فإذا جاءك كتابنا، اگر ہماری خط تمہیں پہنچے اے ابو شمر، هذا ہمارے خط، فانظر ان تؤدي ان شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تو جب ہمارا خط تمہیں پہنچے تو پھر تم دیکھ لو کہ جو بھی تم پر زکوٰۃ فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حق تمہارے اوپر ہے، وہ حق اللہ تعالیٰ کا تم صحیح طریقے سے ادا کرو، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه، اور اس خیر عمل سے یعنی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر دینے سے، ادا کرنے سے تم اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی ولایت کے مستحق ہو جاؤ گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ خط ہے. اس میں کہیں قتل و غارت کرنی ہے؟ خط میں لکھا ہے کہیں؟ تو ابو شبر نے ابھی شروع کو کہاں سے پتا چلا کہ اس میں ضرب الرقاب ہے؟ یہی کہا تھا نا اس نے داؤد بن قیس سے. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ فؤاد حفظہ اللہ, کہ یہی کچھ ان لوگوں کے پاس کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو ہی دینی ہے, اور کیونکہ وہ تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے, تو خط میں یہ لکھا ہے کہ اپنی زکوٰۃ کو دیکھو تم نے دینی کس کو ہے, اور اگر تم نے زکوٰۃ غلط لوگوں کو دے دی تو پھر نہ تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہوئی اور نہ ہی تم اللہ تعالیٰ کی ولایت اور اللہ تعالیٰ کی اولیاء کی ولایت کے مستحق ہو سکتے ہو. اس لیے تم اپنی زکوٰۃ ہمیں بھیجو, ہم جانتے ہیں کون مسلمان ہے معاشرے میں, ہم ان تک پہنچائیں گے. تکفیر ہے کہ نہیں؟ اور جہاں تکفیر ہوتی وہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ لازم اور ملزوم ہے. سبحان اللہ. یہاں پر تکفیر کا لفظ بھی نہیں ہے, لیکن کیونکہ وہ خود یہ سوچ رکھتا تھا, فکر رکھتا تھا, وہ خود گواہی دے رہا ہے. ابو شمر خود گواہی دے رہا ہے. یعنی اگر یہ خط کوئی عام شخص پڑھ لیتا تو اسے پتہ چلتا ہے کیا بات ہو رہی ہے, لیکن وہ خود کیونکہ وہی سوچ رکھتا ہے خود گواہی دیا. ضرب الرقاب, اس خط میں تمہیں سمجھ نہیں آنے والی بات ہے, تم چھوٹے بچے ہو. سبحان اللہ. تو خوارج ہمیشہ اسی طریقے سے وہ جو اہل مال اہل وسعت ہوتے ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں, وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے اور اپنی زہر اس شخص میں گھول دیتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, یہاں تک کہ اس صاحب الوسعت امیر شخص کے نہ دین رہتا نہ دنیا رہتی ہے. اور دیکھ لیں بن لادن کا حال جو ہے, یعنی جو پہلا جہاد افغانستان تھا, بن لادن جو ہے یعنی اس کے اس کام کو علماء نے سراہا ہے اور یہ کہا کہ مرد مجاہد ہے, حق پر ہے, لیکن جو ہی اس کی دوستی خوارج کے ساتھ ہوئی اس کے بعد اس شخص نے جو جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے جو جدوجہد کرتا تھا اور اپنا جو پیسہ لگاتا تھا اس نے کہاں پہ لگایا؟ دہشت گردی میں لگایا, خوارج کے ساتھ. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہر دور میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں, خوارج جو ہیں دیکھتے ہیں جو صاحب مال ہے صاحب وسعت ہے اور یا جو بھی معاشرے کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یعنی علم والے سمجھ والے, علماء کے ہاتھ میں نہیں آتے بلکہ صرف مذمت کرتے ہیں, وہ طلاب علم جو بیچارے شہوات سے توبہ کر چکے ہیں اور استقامت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں, سب سے پہلا ٹارگٹ ان کے یہی ہوتے ہیں, اور خصوصی طور پہ وہ بچے جو ذہین ہوتے ہیں, وہ جوان جو ذہین ہوتے ہیں. اس لیے ان کا آپ دیکھیں پروگراموں میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیسٹ لیتے ہیں لوگ, اب دوران شرعیہ کرتے ہیں ٹیسٹ لیتے ہیں, جو ان میں اچھے نمبر لے کے آتے ہیں یہ ان کو خصوصی اعتنا کرتے ہیں, خصوصی تحفے بھی تحائف بھی دیتے ہیں اور ان کو خصوصی عہدے بھی دیتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور آپ کو ہم یہ کام دیتے وہ کام, وہ بیچارے چلے جاتے ہیں, پھر خیر کا کام ہے, ہم گانے بجانے سے تو توبہ کر چکے ہیں اور برے دوستوں سے توبہ کر چکے, دوری اختیار کر چکے ہیں, یہی ایک اچھا راستہ ہے, یہ دیندار لوگ ہیں داڑھی والے ہیں اور یہ دعوت خیر کا کام کرتے ہیں, ہم ان میں شامل ہو جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہمیشہ ان کا ٹارگٹ کم سن لوگ اور پھر خاص طور پہ جو صاحب مال ہوتے ہیں ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں اور اپنے جو زہر ان میں گھول دیتے ہیں. آگے قصے میں فقلت له, اب داؤد بن قیس نے جب یہ خط پڑھا ابو شیم سے کہتا ہے فإني أنهاك عنهم, میں تمہیں ان سے خبردار کرتا ہوں, تمہیں منع کرتا ہوں. یہ فکر جو ہے خطرناک فکر, دیکھیں داؤد بن قیس کو بھی سمجھ آ گیا, ان کو کیسے سمجھ آیا ہے؟ اگر یہ خط ہمیں سے کوئی پڑھ لے تو سمجھ میں نہ آتا کہ خوارج کا فکر ہے یا کیا ہے, ان کہاں سے پتا چلا؟ علم بصیرت, بارک اللہ فیک, امام وحب منبہ ان کے استاد نے بار بار ان کو, اور یاد رکھیں ہر دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے علماء اس فتنے کے جواب اتنی سختی برتتے ہیں, وہ یہ ہونا بھی چاہیے, حق ہے یہ. امام حب الحمر کے زمانے میں کیا تھا, فتح خلق القرآن, امام صاحب یہاں تک فرماتے ہیں امام حمد رحمۃ اللہ علیہ کہ جس نے کہا میرا قول قرآن سے مخلوق ہے وہ بھی جہمی ہے, اگرچہ یہ بات حق اور باطل کی مستحق ہے, حق بھی ہو سکتا ہے باطل بھی ہو سکتا ہے, تاکہ جہمی کو راستہ نہ ملے کہ اپنے بدعت کو اس جملے سے پھیلائے, تو فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ بھی جہمی بدعتی ہے میرے نزدیک. اور بعض سلف نے اس مقولے سے جس نے کہا کہ میرا لفظ قرآن, یعنی لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ ہماری زبان مخلوق ہے, ہم میں مخلوق ہے, تو لفظ مخلوق ہے, ایک اعتبار سے صحیح ہے, دوسرے اعتبار سے جو خود اللہ کا فرمان تو مخلوق نہیں وہ اللہ کا فرمان ہے, تاکہ لوگوں کو یہ راستہ نہ ملے, چور دروازہ نہ ہو, جو خلق قرآن کے فتنے میں مبتلا ہیں یا جن کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے, وہ اس جملے کو اپنا ایک ذریعہ نہ بنائے اور عام لوگوں میں اس باطل عقیدے کو نہ پہنچائے. اس لیے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ میں لفظ قرآن مجید سے مخلوق ہے وہ بھی جابی ہے. سبحان اللہ. تو داؤد بن قیس کہتا ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں. ابو شمر کہتا ہے جواب میں فکیف اتبع قولك واترك قول من هو اقدم منك, میں تمہاری کیسے بات مان لوں اور ان لوگوں کے قول کو چھوڑ دوں جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں. کون عمر میں بڑے ہیں؟ خوارج, جنہوں نے خط لکھا ہے وہ زیادہ سمجھدار ہیں, تم سے عمر میں بھی بڑے ہیں, میں تمہاری بات مان کے ان کی بات کو چھوڑ دوں. شیخ فؤاد فرماتے ہیں حجت شیطانیہ ہے, یہ شیطانی حجت ہے. اور کیا ہے یعنی, دلیل تم کے پاس کوئی ہے نہیں. اب بڑا چھوٹا کی کیا قدر ہوتی ہے؟ پتہ ہے بڑا کون ہوتا ہے؟ شرعاً اہل حق, اہل سنت. چھوٹا عمر میں چھوٹا ہوگا لیکن علم میں, تقوی میں اور منہج میں, صحیح عقیدے میں وہ بڑا ہے. اور اصاغر جن سے علم حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے, ان سے مراد کم سن سنی نہیں ہے, ان سے مراد بدعت یا گرچہ بڑے عمر کے کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ اصاغر ہے. اور صغیر حقیر کو بھی کہا جاتا ہے, صرف عمر کے اعتبار سے چھوٹا کو نہیں کہا جاتا. اور خوارج کے تعلق سے معروف حدثاء الاسنان, سفہاء الاحلام, یہ کم سن ہوں گے, بے وقوف لوگ ہوں گے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح ہو چکا ہے. اور اگر بدعت کم سن بھی ہو تو پھر دونوں اصاغر, حقارت بھی اور کم سن بھی, دونوں اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس کے جواب میں جب ابو شمر نے کہا کہ میں تمہاری بات کیسے مان لوں اور جو تم سے پہلے ہیں, جو تم سے بڑے ہیں, ان کی بات کو چھوڑ دوں, داؤد بن قیس کہتا ہے کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ میں تمہیں وہب بن مربع کے پاس لے کے جاؤں اور پھر آپ ان کی بات کو سن لیں اور وہ تمہیں اس قوم کی خبر دیں گے؟ قال نعم. ابو شمر کہتے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ فؤاد حفظہ اللہ, کہ اب داؤد بن قیس کے حرص کو دیکھیں آپ, کہ اس شخص کی ہدایت کے لیے کتنی وہ کوشش کر رہا ہے. اس کا دوست ہے, وہ نہیں جانتا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی جیسے دوستی پہ رکھنا جائز ہے. نہیں, ہرگز نہیں. اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ فکر رکھتا ہے. جب پتہ چلا اب نصیحت کا وقت آیا ہے. علم ہے اور علم دیکھیں کتنی خوبصورت ڈھال ہے. علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا, جو علماء حق پر ہیں, جو جن کا عقیدہ درست ہے, منہج درست ہے, اور وہ اپنے طلاب کی تربیت بھی کرتے رہتے ہیں, حق کی تربیت کرتے رہتے ہیں. اب اس علم کا نور دیکھیں, اس صحیح عقیدہ کو, منہج کا نور دیکھیں, کہ اب یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو گئے گزرے بدعتی, میں اسے جان جاؤں. پہلے نصیحت کی ہے, اور جب منع کیا اس نے کہا میں تمہاری کیوں بات سنوں بھائی, اپنے بڑوں کی بات چھوڑ کے تمہاری چھوٹے کی بات سن لوں. اب دیکھیں کتنی عقل مندی اور حکمت سے کام لیا ہے, بحث کی ہے یہاں پہ. ارے میں چھوٹا ہوں تو کیا میرے پاس علم نہیں ہے؟ جیسے بعض جوان آج کل کے زمانے میں جذباتی ہو جاتے ہیں اور بحث شروع ہو جاتی ہے بعض فروع مسائل میں, پوری رات گزر جاتی ہے, صبح دونوں بے ہوش پڑے ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں بات کہاں سے شروع کہاں پہ ختم ہوئی ہے. جب آپ کا مخالف آپ بات سمجھ نہ رہا ہو نا, تو بحث مت کیا کرو, حکمت سے کام لیا کرو. حکمت کیا تھی یہاں پہ؟ مجھے چھوٹا سمجھتے ہو نا, چلو ایک بڑا ہے جو میرا بھی استاد ہے, ان کے پاس چلے چلتے ہیں. حکمت ہے کہ نہیں؟ اچھا, اب اس شخص کو دیکھیں, سبحان اللہ, اللہ تعالی نے اس کو کیسے توفیق دی ہے. اس نے انکار نہیں کیا کیونکہ بات انصاف کی ہے. چلو میری بات تمہیں پسند نہیں ہے, میں چھوٹا ہوں, بڑے کی بات تو سن لو, اچھی لگا تو لے لو, بری لگا تو چھوڑ دو, آپ کو کیا جاتا ہے؟ بات تو صحیح, انصاف کی بات ہے کہ نہیں؟ قال نعم, کہتا ہے ٹھیک ہے. آگے داؤد بن قیس کہتا ہے ہم دونوں چلے گئے صنعاء شہر کی طرف, کیونکہ وہاں پہ مربع, وہاں پہ قاضی تھا. ان کی مجلس میں گئے, وہاں پہ مربع کی مجلس میں, وہاں پر بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مسعود بن عوف اس وقت یمن پہ گورنر تھا, اور محمد کی طرف سے علی بن المدینی کہتا ہے, جو اس قصے کا راوی ہے. اور علی بن المدینی جانتے کون ہے؟ امام بخاری کا استاد ہے اور احمد بن حنبل کا شاگرد ہے علی بن المدینی. اور ان سے یہ قول معروف ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے تعلق سے تم لوگوں کو برا بلا کہتے ہو, کسی کو چھوڑتے نہیں ہو. جو غلط ہے, جو غلطی پر ہے وہ غلط ہی ہے, اور ہم نے سلف سے یہ سیکھا ہے. ان سے کسی نے سوال کیا آپ جرح و تعدیل کیا کرتے ہیں, امام علی بن المدینی سے, آپ کے والد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, ان کے باپ کے بارے, وہ بھی محدث تھے, یعنی باپ اور بیٹا دونوں راوی حدیث بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. تو بیٹا علی بن المدینی کہتا ہے میرے والد سے, میرے باپ سے روایت مت لیا کرو, حدیث مت لیا کرو, ان کا حافظہ کمزور ہے. اپنے باپ سے بھی خبردار کیا روایت لینے سے اور ان کی جرح بھی کر ڈالی. یہ سلف ہے, یہ سلفی منہج ہے. آج ہم اگر کسی دور شخص جو اپنے آپ کو حدیث بھی نہیں کہتا اس کی جرح کرتے کہتے ہیں تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. سلف نے تو یہ محدث ہے, سلفی ہے اور اپنا باپ بھی ہے, گہرا رشتہ ہے, لیکن کیونکہ حق جو ہے اس عالم پر علمی امانت متعین ہو جاتی ہے جب سوال کیا گیا ہے تو حق بات بیان کرنا فرض ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے دین کو سامنے رکھا ہے اور رشتے کو سامنے نہیں رکھا ہے. اور اس سے یہ نہیں کہ یہ نعوذ باللہ کوئی عاق بیٹا ہو گیا ہے یا اپنے والدین سے اس نے بدسلوکی کی, نہیں واللہ یہ حسن سلوکی ہے والد کے ساتھ بھی, تاکہ ان کی حافظ کمزور کی وجہ سے جو روایت اگر غلط بیان کر دیں ان کی پکڑ بھی نہ ہو, اور ساتھ ساتھ جو پیور اور خالص دین ہے جو کسی شائبے سے بھی پاک ہے وہ دین لوگوں تک پہنچے, وہ روایات جو حدیث ہیں وہ لوگوں تک صحیح پہنچے. الغرض تو علی بن مدینی کہتا ہے عروہ بن محمد بن عطیہ السعدی, پورا نام بتایا ہے اس کا, اور یہ امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی بات ہے, وہ ایک اس وقت گورنر تھے. دود بن قیس کہتا ہے ہم نے دیکھا کہ وہ بن مربع کے ساتھ بعض اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں, شاگرد بیٹھے ہیں, تو بعض لوگوں نے مجھے کہا ان کی مجلس میں سے یہ شیخ کون ہے تمہارے ساتھ, یہ بزرگ کون ہے؟ کون بزرگ؟ ابو شمر دی خولان. ابو شمر دی خولان. تو میں نے کہا, دود بن قیس کہتا ہے یہ ابو شمر دی خولان ہے, اہل حضور سے ہے, اور یہ ابی عبداللہ الوہب منبع ابی عبداللہ کی طرف آیا ہے کچھ کام سے. قالوا افلا یذکرھا, ان لوگوں نے کہا کیا بتاتا نہیں ہے؟ طلاب علم ہمیشہ جب اپنے استاد کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں تو جو بھی سائل آتا ہے تو ان کے علم میں اضافہ ہونے کے لیے وہ اکثر بیٹھے رہتے, اور آنے والوں کہتے ہیں یار پوچھ لو آپ سوال جو کرنا ہے تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو, مضبوطی ہو. تو ان لوگوں نے کہا پھر بتاتا کیوں نہیں ہے؟ دود بن قیس کہتا ہے کوئی کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے اور اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے. اب کیسے بتایا کہ خوارج کی سوچ لے کے آیا ہے, سبحان اللہ. تو جب یہ سنا کہ اکیلے میں بات کرنا ہے, اب دیکھ استاد خاموش بیٹھا ہے, کچھ کوئی بات نہیں ہوئی, وہاں پہ مربع کی مجلس میں بیٹھا ہے, ابھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. تو جب یہ سنا ان شاگردوں نے, فقام القوم, سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جتنے بھی تھے اٹھ کے چلے گئے. پھر وہاب مربع فرماتا ہے ما حاجت ہو یا ذا خولان, میں اب بتاؤ تمہاری کیا حاجت, کیوں آئے ہو؟ جیسا فرماتے شیخ فؤاد فرماتے ہیں اس ادب کو دیکھو اور اس حسن اخلاق کو دیکھو کہ شاگرد ایک دوسرے کے ساتھ کیسے یعنی ادب کرتے ہیں اور ان کا حسن اخلاق ہے, اور استاد کے بھی کیسے ادب ہے. کہ جب یہ پتہ چلا کہ اپنے خاص مقصد کے لیے آیا ہے تم میں سے ایک شخص بھی باقی نہیں بچا, یعنی استاد نے نہیں کہا بھائی آپ ذرا پلیز چلے جائیں تو میں نے ان سے ذرا خاص بات کرنی ہے, تو سمجھداری دیکھا آپس میں خود فیصلہ طے کر کے اٹھ کے چلے گئے, اور یہ نوبت نہیں کہ استاد خود ان کو کہتا بھائی یہ بیچارہ دور سے آیا ہے تو خاص مجلس ان کے ساتھ کرنی ہے, خاص اس کا سوال ہے, کوئی پرسنل مسئلہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ چلے جائیں. یہ ادب ہوتا ہے طالب علم کا. آج کل کے زمانے میں آپ کہتے بھی تو بعض ساتھی یوں بیٹھے ہوتے ہیں, بعض نہیں نہیں ہم نے علم حاصل کرنا ہے, یار اس کے خاص کوئی مقصد ہے بیچارہ خاص مقصد سے آئے, نہیں نہیں ہم تو دور بیٹھ جاتے ہیں, یعنی کان پھر بھی دھریں گے. تو کہتے ہیں سمجھدار جو ہے اشارے سے سمجھ لیتے ہیں, یہاں پر اشارہ بھی نہیں ہے شیخ صاحب کا, یعنی وہ خود جیسے کہتے ہیں نا کہ علم کا نور ان کی زندگی میں ایسے تھا کہ الحمدللہ بغیر اشارے کے بھی بات کو سمجھنے والے تھے. تو جب امام وہب بن ربیع نے کہا بتاؤ ذو خولان تم کیا کہنا چاہتے ہو, فہارج وجبر من الکلام, اب ایک ہر عالم کی ایک ہیبت ہوتی ہے, شخصیت ہوتی ہے سبحان اللہ, اور یہ ہیبت اور شخصیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اب ابو شبر کیسے بات کر رہا تھا اپنے دوست سے دود بن قیس سے کہ تم چھوٹے ہو اور کیا باتیں کرتے ہو, اجو کے مجلس میں آ کے بیٹھا ہے ابو شبر, اور امام ابن ربیع نے کہا بتائے کیا کہنا چاہتے ہو, تو بات نہیں کر سکا. فقال لی وہب, دود بن قیس کہتا ہے مجھے امام وہب نے کہا عبر عن شیخک, بھئی تم بتاؤ تمہارا شیخ کیا کہنا چاہتا ہے. اور شفاعت فرماتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ جب کوئی شخص کسی عالم کی طالب علم مجلس میں آتا ہے اور وہ بات نہ کر سکے, پہلے مرتبہ آیا ہے مجلس کی اپنی ہیبت ہوتی ہے اور بعض لوگ نے ایک کوئی خوف ستاری ہو جاتے ہیں اچانک جو ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ تم اپنے شیخ کی بات مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتا ہے. اور یہ یعنی ایک اچھی بات ہے کہ طالب علم جو ہے اگر اپنے استاد کو شیخ کو بریفنگ دے دے کہ یہ بندہ اس لیے آیا ہے تو بات آسان ہو جاتی ہے. ایک گاڑی ہے جو غلط پارک ہوئی ہے, ELB 2529 ٹویوٹا کیمری ہے, اگر کسی ساتھی کی ہے جو یہاں پہ موجود ہیں تو گاڑی کو ہٹا لیں. جزاکم اللہ خیر. اور یہی میں نصیحت ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ طالب علم کے اپنے آداب ہوتے ہیں اور ان آداب میں سے یہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. طالب علم میں کبھی خیر نہیں ہے اس وقت جب ان کے آداب اور ضوابط شرعیہ پر عمل نہ کیا جائے. یہ کون سا طالب علم ہے کہ آپ طالب علم کے لیے آتے ہیں لیکن دوسروں کو پریشان کرتے ہیں. اگر کسی بھائی کی یہ گاڑی ہے کیمری گاڑی ہے تو پلیز اسے اپنی اس جگہ سے ہٹا دیں, انہوں نے کسی کا راستہ بند کیا ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم ایسے لگ رہے کہ کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ. چلیں. فقلت, داؤد بن قیس کہتا ہے, نعم یا ابا عبد اللہ, میں بتاتا ہوں. یہ ذو خلان جو ہے یہ اہل قرآن میں سے, اہل الصلاح میں سے ہے. اللہ اکبر. یہ حق ہے دوست کا دوست کے تعارف کروا رہا ہے کہ اصل میں یہ جو ذو خلان ہے اہل قرآن میں سے یعنی اہل سنت میں سے ہے, اور اہل الصلاح یعنی اہل قرآن یعنی دین دار بندہ ہے اور اہل الصلاح میں سے. فیما علمنا, جو میں جانتا ہوں ان کے تعلق سے, واللہ اعلم بسریرتی, اور اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. فاخبرنی, اس نے مجھے ابھی خبر دی ہے کس چیز کی جو اس کے اندر ہے. انه عرض النفر من اهل صنعاء من اهل حروراء, کہ بعض لوگ اہل صنعاء میں سے جو اہل حروراء یعنی خوارج ہیں وہ لوگ ان سے ملے ہیں. شیخ فؤاد فرماتے ہیں اس لیے ظاہر طرف مت جانا, صرف ظاہر کافی نہیں ہوتا کسی کے صلاح کے لیے, اصل بات باطن کی ہوتی ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ظاہر جو ہے یعنی داڑھی رکھنا اور توب یا کپڑے کو ٹخنے کے اوپر رکھنا جو ہے اس پہ ہم طعن کر رہے ہیں, واللہ طعن نہیں کر رہے اس پہ, یہ تو شرعی مقصد ہے اور یہ ظاہر کے اصلاح کی علامت ضرور ہے. لیکن کہیں یہ رہیں کہ باطن میں اگر فساد ہے اور اس میں عقیدہ میں منہج میں خلل ہے تو پھر ظاہر کو درست کرنا کافی نہیں ہوتا, بلکہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ایسے غلط عقیدہ غلط منہج لوگوں کو پیچھے لگ جاتے ہیں ان کے ظاہر کے بہتری کو دیکھ کر. اور شیخ صفات ابن ملجم کو دیکھ لیں, عبد الرحمٰن بن ملجم کا ظاہر بھی ٹھیک تھا, بلکہ سیدنا عمر الخطاب نے ان کو مصر کی طرف بھیجا تھا, یہ بھی اہل قرآن میں سے تھا, اہل خیر میں سے تھا, اہل الصلاح میں سے تھا. مصر میں جاتی اس کی دوستی خوارج سے لگی اور ان کو نصیحت بھی کی گئی, علماء نے صحابہ نے اس وقت موجود تھے نصیحت کی ہے, ان کے دوستوں نے جو اہل حق تھے اہل سنت نصیحت کی ہے, اس نے کسی کی نہیں سنی اور اس کا انجام کتنا برا ہوا. یہاں تک کہ دیکھیں اس دور کے جو سب سے بہترین شخص تھے کون تھے ابن ملجم کے زمانے میں, نہ اب جب ابو ابن ملجم جب خوارج کا منہج اختیار کر چکا اور خوارج میں اس نے یعنی خوارج میں شامل ہوا, اس کی فکر بھی تبدیل ہوئی رسول اللہ سے اس نے دوری اختیار کی, سیدنا علی کے زمانے میں سب سے بہترین شخص کون تھا؟ سیدنا علی تھے. اور یہ شخص اپنے زمانے سب سے بہترین شخص کا قاتل نکلا, نعوذ باللہ. دیکھیں کہ یعنی فتنہ جب کسی کی زندگی میں عام ہو جاتا ہے اور جڑیں بنا لیتا ہے نعوذ باللہ, تو اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے. یہاں تک نہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ تین لوگ جمع ہوئے, زمانہ رمضان کا مہینہ, جگہ حرم کے اندر کعبے کے قریب, گفتگو کیا ہو رہی ہے کہ امت میں سب سے بڑے تین کافر کون ہیں, سب سے بدترین لوگ کون ہیں اور جن کی وجہ سے امت میں مصیبت ہے, قتل و غارت ہے. تو تین لوگوں کا اتفاق ہوتا ہے, بے ملجم ایک ہیں تینوں میں سے, کہتے ہیں سیدنا علی, سیدنا معاویہ, سیدنا عمرو بن العاص, تین عظیم صحابی کا نام لیتے ہیں یہ خوارج. اور تین یہ وقت طے کرتے ہیں کہ ایک وقت میں فجر کی نماز کے بعد ہم ان تینوں پر حملہ کریں گے اور تینوں کو قتل کریں گے. عجب بات دیکھیں، کمیونیکیشن کتنی کمزور تھی اس زمانے میں، وسائل کی کمی اور مسائل کی زیادتی تھی، بہت زیادہ مسائل تھے. یہ لوگ طے کر لیتے کعبے کے سامنے، وعدہ کرتے ایک دوسرے سے کہ فلان وقت میں فجر کی نماز کے بعد ہم تینوں ایک وقت حملہ کریں گے، ایک مصر کی طرف گیا، دوسرا شام کی طرف گیا، تیسرا عراق کی طرف گیا، کوفہ کی طرف گیا، جگہ بھی ایک نہیں ہے. اور واقعی اسی وقت میں وہ دیکھیں کہ تنظیم دیکھے کس طریقے سے، لوگ آج بھی دیکھ لیں خوارج کی جو تنظیم ہے وہ کس طریقے سے مضبوط ہے، اور اپنے وعدے کتنے لوگ پکے اور سچے ہوتے ہیں سبحان اللہ. تو ایک حملہ کرتا ہے سیدنا عمر بن العاص پر، وہ بچ جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ، بیمار ہوتے ہیں فجر نماز کے نہیں آ سکتا پڑھانے کے لیے، تو ان کی جگہ جو دوسرے شخص آتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. سید معاویہ بن ابی سفیان شام میں ان کو وہ شخص تلوار سے وار کرتے، پیٹھ پہ تلوار لگتی ہے، سید معاویہ بھی بچ جاتے ہیں لیکن ان کو شدید زخم پہنچتا ہے اور زخم داغا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، سید معاویہ کی اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور کوفہ کی طرف جو شخص گیا ابن ملجم، یہ ظالم اور فاجر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قاتل اور شہید کرنے والا، سبحان اللہ، یہ سیدنا علی پر وار کرتا ہے، سیدنا علی کی شہادت ہو جاتی ہے، قتل ہو جاتے ہیں. الغرض تو ظاہری صلاح جو ہے وہ کافی نہیں ہے. اور شیخ صاحب یہ فرماتے کہ یہ یاد رکھے قاعدہ کہ دین کا علم ہر شخص سے نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ سلف کا مشہور قول ہے، ان هذا علم دین فانظروا عما تاخذون دینکم. امام ابن سیرین سے بھی ثابت ہے، جیسے صحیح مسلم کے مقدمے میں، اور ان کے علاوہ کئی علماء نے، کئی سلف نے اس قول کو بیان کیا ہے کہ یہ علم دین ہے، بس تم دیکھو اپنا دین کس سے حاصل کرتے ہو. اور اس کی دلیل میں شیخ صاحب فرض کی دلیل بھی ہے، اور سے مسلم میں جو معروف حدیث ہے جبریل علیہ السلام کی، جب ایک انسان کی شکل میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے اسلام کے تعلق سے، ایمان اور احسان کے تعلق سے، حدیث آخر میں کیا تھا، اے عمر تو جانتے ہیں کون تھا، کیونکہ جبریل علیہ السلام آئے تھے متعلم بن کے نہیں بلکہ معلم بن کر، سبحان اللہ. کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے تو جبریل علیہ السلام کیا فرماتے تھے، صدق تھا، آپ نے سچ فرمایا. تو متعلم تھے یا معلم تھے؟ معلم تھے، سبحان اللہ. اصل پیغام صحابہ کو پہنچانا تھا تو صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون شخص تھا، اور یہ جاننا لازمی ہے کہ کس سے علم حاصل کیا ہے صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عمر تو جانتا ہے یہ شخص کون تھا؟ تو عمر عرض کرتا ہے، اللہ رسول اعلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جبریل تھا، تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا تھا. تو یہاں پر جب پتہ نہیں تھا یہ شخص کون ہے، ہمیں تعلیم دے رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے. تو یہ دلیل ہے، سلف نے یہاں سے یہ مقولہ لیا ہے کہ یہ دین، یہ علم دین ہے، پس تم دیکھو تو اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. آگے قصے میں دود بن قیس کہتا ہے وہاں بن ربیع سے، تو ان خوارج نے اس ابو شیم سے کہتے ہیں کہ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو حکمرانوں کو، وہ زکوٰۃ تمہاری درست نہیں ہے، اور تمہاری زکوٰۃ کی ادائیگی شرعاً نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا، کیونکہ یہ حکمران جو ہے اسے صحیح جگہ پہ صرف نہیں کرتے. آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں دے دیا کریں، ہم صحیح اس کی تقسیم کریں گے مسلمانوں میں، اور ہم حدود بھی قائم کرتے ہیں. اور پھر میں نے یہ دیکھا، دود بن قیس کہتا ہے کہ آپ کی بات میری بات سے اس کے زیادہ تسلی اور تشفی بخش ہوگی. اور ابو شمر نے مجھے یہ بھی کہا، دود بن قیس کہتا ہے کہ میں تقریباً 100 فرق جو ہے زکوٰۃ میں دیتا ہوں، اور اپنے غلاموں کو کے ساتھ بھیجتا ہوں ان لوگوں کی طرف، یعنی بہت زیادہ مال، صاحب مال تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا ابو شمر جو ہے، تو اپنے جو اس کے غلام تھے ان کے ساتھ یہ اتنی زیادہ مال زکوٰۃ کا بھیجا کرتا تھا. وہ بھی مربع فرماتا ہے، اب یہ سنیں، نصیحت سنیں، یہاں سے نصیحت کا آغاز ہو رہا ہے. یا ذا خولان اتريد ان تكون بعد الكبر حروريا حروريا اذا خلان، کیا تو اس عمر کے بعد جب اس عمر کو پہنچ چکا ہے تو بزرگ ہو چکا ہے، کیا تو خارجی بننا چاہتا ہے؟ تشہد علی من ہوا خیر منک بالضلالہ، ان لوگوں پر تو یہ گواہی دینا چاہتا ہے جو تم سے بہتر ہیں، گمراہی کی تم گواہی دینا چاہتے ہو، کیونکہ خوارج نے تکفیر کی ہے مسلمانوں کی. اور پھر یہ زکوٰۃ جو تم ان کو دیتے ہو، یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو نہیں، تمہیں کافروں کو زکوٰۃ دی ہے. تو مسلمان کے حقدار کون ہے؟ مسلمان تو ہمیں بھیجا کر، ہم جانتے ہیں مسلمان کون ہے. سبحان اللہ، مسلمان ان کے نزدیک کون ہے؟ جو ان کی فکر رکھتے ہیں، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے. اور یہ بھی دیکھیں، شفاعت فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف کس طریقے سے حق کو بیان کرنے میں معروف اور مشہور تھے، اور نام لے کے بھی رد کرتے. اب یہاں کی کیا فرمایا، کیا تو اس عمر کے بعد حروری بننا چاہتے ہیں یا خارجی بننا چاہتا ہے؟ خوارج سے، اس گروہ سے نام لے کے اسے آگاہ کیا ہے. اور خوارج کا راستہ ہمیشہ غلو کا راستہ رہا ہے، اور سنت کا راستہ ہمیشہ میں روی کا راستہ رہا ہے، توسط کا راستہ رہا، جس میں افراط اور تفریط نہیں ہے. اور اہل حق اہل سنت جو ہے وہ ہمیشہ وسطیت اور اعتدال کے راستے پر رہے ہیں. یہ غالب جو ہے خارجی جو ہے یہ کہتے کہ ہم اعتدال کے راستے پر ہیں. سبحان اللہ، تکفیر کر کے بھی اعتدال کے راستے پر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. آگے کہتا ہے امام وہب بن ربی، یہ فرماتے ہیں فماذا انت قائل للہ غدا حين يقفك الله، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرانا شروع کیا. اے دو خلان، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب تمہیں کھڑا کر جائے گا حساب کے لیے، تو تم کیا کہے، کیا جواب دے گا اپنے رب کو؟ ومن شہدت علیہ، اور جس پر تم نے ابھی گواہی دیا کفر کی، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا کہ وہ مومن ہے، اور تو یہ گواہی دیتا کہ وہ کافر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا جواب دو گے؟ کچھ ایسا فرماتے ہیں، کافی نصوص ہیں جس میں تکفیر سے خبردار کیا گیا ہے، اور اہل ایمان کو دار اسلام سے خارج کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اور اطلاق الکفر بغیر ضابطہ شرعیہ سے منع کیا گیا ہے. یہ منہج الخوارج ہے جو بغیر ضابطہ شرعیہ کے تکفیر کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ تکفیر شرعاً جائز نہیں، تکفیر ہوتی ہے، یعنی ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، لیکن اس کے شرعی ضوابط اور اصول ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام وہب بن ربی فرماتے ہیں فَإِنَ تَقَعْ، اور وَاللَّهُ يَشْهَدُ لَهُ بِالْهُدَى وَأَنْتَ تَشْهَدُ لَهُ عَلَيْهِ بِالضَّلَالَةِ، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے ہدایت کی گواہی دیتا ہے، اور تم ان پر گمراہی کی گواہی دیتے ہو. فَإِنَ تَقَعْ اِذَا خَالَفَ رَأْيُكَ أَمْرُ اللَّهِ وَشَهَادَتُكَ شَهَادَتُ اللَّهِ، اس وقت تم کیا کرو گے جب تمہاری گواہی اور تمہاری رائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مختلف ہوگی. اخبرنی ذا قولان، مجھے یہ تو بتاؤ ذا قولان، ماذا یقولون لک، تمہیں کیا کہتے ہیں؟ اس وقت ذو خولان بول پڑا اور کہا، یہ مجھے کہتے ہیں کہ، اب سچ بات سنے، ذو خولان کے منہ سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہتے ہیں، مجھے یہ حکم دیتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف ان کو دینی ہے جو ہماری سوچ رکھتے ہیں، اور مغفرت دعا صرف انہی کے لیے کرنی، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے جو ان کی سوچ رکھتے ہیں. یعنی تکفیر ہے کہ نہیں؟ دعائے مغفرت کس کے لیے جائز نہیں ہے؟ جو کافر ہے. وہ زکوٰۃ کس کے لیے جائز نہیں ہے؟ دینا کفار کے لیے. جیسا فرماتے ہیں، فقال وہب بن ربی فرماتے ہیں صدقت، تم نے سچ کہا. یہ جو ان کی محبت ہے، یہ جھوٹی محبت ہے. ہاں، اور یہ جو ان کا قول ہے صدقہ کے تعلق سے، تو مجھے یہ خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ. اب یہ دیکھو غلط فہمی کیا ہے. پہلے غلط فہمی کہ صدقہ ان کو نہیں دینا جو زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ اس کے اہل نہیں ہیں، عام مسلمان جو ہیں. دوسری کہ ان کے لیے دعا استغفار نہیں کرنا. اب دے شبہ، دو شبہ آگے ہیں. ان شبہ کے تعلق سے اب دیکھیں شیخ صاحب اس کا جواب دے رہے، بڑے پیارا فرماتے ہیں، مجھے تو یہ خبر ملی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک عورت جو ہے وہ جہنم رسید ہوئی ایک بلی کی وجہ سے. یعنی تم تو اپنا صدقہ روکتے ہو مسلمانوں سے، انسانوں سے، مسلمانوں سے. مجھے خبر ملی ہے کہ ایک عورت، وہ یہ خبر کس سے ملی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث ہے کہ ایک عورت جہنم رسید ہوئی کس وجہ سے؟ ایک بلی کی وجہ سے. یعنی اسے نہ کھانے کو کچھ دیا، نہ پینے کو کچھ دیا، اسے اس کھانے سے محروم کیا اور وہ جہنم رسید ہوئی. وہ بھی مربع کہتا ہے اف انسان، اور دوسری روایت میں شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جنت میں گئی ایک بدکار عورت کتے کی وجہ سے، اسے صرف پیاسے کتے کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول فرمایا اور راضی ہوا اور اسے جنت میں داخل کر دیا. یعنی اس کے نجات کا ذریعہ ایک کتا تھا، سبحان اللہ. اس عورت کے ہلاک کا ذریعہ ایک بلی تھی. دونوں میں کیا کام کیا، بات کیا ہو رہی؟ صدقے کی بات ہو رہی ہے. وہ صدقے میں کھلانا پلانا بھی ہوتا ہے، اور بہت مسلمانوں کی ہو رہی ہے. شیخ فرماتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں، مجھے تو یہ خبر ملی کہ ایک عورت بلی کی وجہ سے جہنم میں جا سکتی ہے اور تم مسلمانوں سے اپنا مال روک رہے ہو، سبحان اللہ. شیخ فرماتے ہیں، قال وہ مربع فرماتے ہیں اف انسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا احب الى الله من ان تطعمه من جوع او هره. کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بلی زیادہ پسند ہے یا وہ مومن موحد مسلمان جو توحید پہ عمل کرنے والا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے کہ اسے تم کھلاؤ، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سوره الانسان ايه نمبر 8-10. اور اگلی آیات میں فوقاهم الله شر ذلك اليوم، اللہ تعالی نے ان کو اس دن کے شر سے محفوظ فرمایا. وهب مربع آگے کہتا ہے ما كان تبارك وتعالى ان يفرغ من نعمت ما اعد لهم بذلك من النعيم في الجنه. اور اللہ تعالی پھر ان آیات کریمہ میں جو نعیم تیار کر کے رکھا ہے جنت میں اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. ان کا عمل کیا تھا؟ یطعمون الطعام على حبه، پسند بھی کرتے ہیں پھر بھی اپنی پسند کو، اپنی خواہش کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کھانا کھلاتے دیتے. کس کو؟ مسکینن سب سے پہلے، و یتیم و اسیرن. مسکین تو پتہ ہے، مسلمان ہے مسکین ہے. یتیم کا پتہ ہے، وہ بچہ جس کے ماں باپ، جس کا باپ نہیں ہے بلوغت سے پہلے. اسیر کون ہے؟ جنگی قیدی کون ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، سبحان اللہ. دیکھیں، جن لوگ کہتے ہیں حقوق انسان کی بات، اس آیت کریمہ میں دیکھ لیں حقوق انسان پورے کے پورے موجود ہیں. کہ کافر کو بھی جس نے کھانا کھلایا، اور وہ کون جو اسے پسند ہے، لیکن یہ قیدی کافر ہے، بھوکا بیٹھا ہے، اس نے اس کو اپنا کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت کا نعیم بھی عطا فرمایا ہے. اب اس سے بڑھ کر کوئی حقوق کی بات کوئی کرتا ہے؟ سبحان اللہ. لوگ پتہ نہیں کتنی کتنی کتابیں لکھتے ہیں اور کہاں کہاں سے علم حاصل کر کے پی ایچ ڈی لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے کمال کر دیا ہے. اب حقوق انسان جو جنگی قیدی ان کے بھی حقوق ہیں، سبحان اللہ. اس آیت کریمہ بھی دیکھیں کہ جہاں پر مسکین کا ذکر ہے، کمزور یتیم اس سے کمزور، اور اسیر اس سے بھی کمزور ہے، کیونکہ قیدی ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ اس کو بھوکا مارو، پیاسا مارو، کچھ بھی کرو، نہ دو، مر جائے گا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کافر کو جو جنگی قیدی ہے، جو تلوار لے کر مسلمان کو کے خلاف جنگ کے لیے اترا ہوا ہے، اب جنگی قیدی بنا ہے، اس کا بھی شرعاً حق ہے، اس کافر کا بھی حق ہے، اسے بھی تم بھوکا نہیں مار سکتے ہو. اور ذوخلان تم کر کیا رہا ہے؟ تو مسلمانوں کو محروم کر رہا ہے اپنی زکات سے، وہ بھوکے مر جائیں، سبحان اللہ. دوسرے شبہ کا ازالہ، واما قولهم لا يستغفر الا لمن يرى رايهم، یہ کہنا ان کا کہ صرف ان کی ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو ان کی سوچ رکھتے ہیں، باقیوں کی نہیں. تم یہ بتائیں کیا ان کی رائے بہتر ہے یا فرشتوں کا عمل دیکھ لیں؟ اور پھر سورت حمیم السجدہ کی آیت تلاوت کی کہ فرشتے اپنے رب کے حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، اور جو بھی زمین پر ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی اپنے رب سے طلب کرتے ہیں، جو بھی زمین پر ہیں. اور دوسری آیت میں یہ کون ہے، یہ بیان فرمایا کہ مومن ہیں، جو مسلمان ہیں ان کے لیے فرشتے جو ہیں وہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے فرشتے بھی مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں استغفار کی، اور یہ مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرتے کیونکہ حقیقتاً یہ لوگ ان کی تکفیر کرتے ہیں. آگے کہتے ہیں اے دو خولان، وہ رب فرماتے ہیں کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں صدر الاسلام کا میں نے ادراک کیا ہے، یعنی میں صحابہ کرام سے براہ راست ملا ہوا ہوں، ان سے میں نے علم حاصل کیا ہے. فواللہ اللہ کی قسم، ما کانت لخوارج جماعت قط، خوارج کی کبھی کوئی جماعت بنی نہیں ہے. الا فرقها اللہ علی شر حالاتهم، کہ جب یہ جمع ہوئے ہیں جماعت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا تفرقہ کرتا ہے ان کا آپس میں کہ ان کو جو بدترین حالت ہے اس پہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں. آج دیکھ لیں، آج داعش اور جبہت النصرہ کو دیکھ لیں، دونوں اپنے آپ کو کہ ہم مجاہدین ہیں، سوریہ میں دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائے، دونوں جہاد کے علم بردار ہیں، کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کس طرح کتنی شدت سے قتل کر رہے ہیں، کتنی بے دردی سے قتل کر رہے ہیں. اختلاف ہے کہ نہیں، اور شر ہے کہ نہیں، اور بدترین اختلاف ہے کہ نہیں؟ یہ بات امام صاحب اس بہترین زمانے میں کر رہے ہیں، امام التابعین ہیں، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کی جماعت نہیں ہوئی الا کہ یہ لوگ بکھر گئے ہیں، اور بدترین بکھرے ہیں، جب بھی بکھرے ہیں. اور شفاعت فرماتے ہیں یہ آپ سلام کے اس فرمان کی مصداق ہے کہ جب ان کا ظہور ہوگا قطع، ختم ہو جائے گا، جب ظاہر ہوگا پھر خاتمہ ہوگا، پھر ظاہر ہوگا. 20 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی پریشان نہ ہونا، یہ لوگ امت میں آئیں گے، فتنہ فساد برپا بھی کریں گے، یہ جمع بھی ہوں گے، اور ان کا ظہور بھی ہوگا، لوگ بھی ڈریں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور بعض لوگ قتل بھی کریں گے، تکفیر بھی کریں گے، تفجیر بھی کریں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کا خاتمہ ہو کے رہے گا، اور کبھی بھی ان کو کوئی خیر پہنچے گا نہیں. اور انشاءاللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اب داعش آ گئی ہے، اب دنیا فتح کر لے گی. نہیں واللہ، ان کی ضرورت نہیں ہے. خوارج نے کبھی بھی فساد کے سوا امت کو کچھ دیا نہیں ہے، اور قتل و غارت کے سوا، مسلمانوں کے قتل عام کرنے کے سوا امت کو کچھ دیا نہیں ہے. آج بھی دیکھ لیں جہاں پر بدامنی، جس ملک میں بدامنی موجود ہے آج کے زمانے میں، دیکھ لیں اس کی بنیاد خوارج نے رکھی ہے، اس بدامنی کی بنیاد. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وہ ابن رب فرماتے ہیں وہ مجتمع متعرج قط من الخوارج، اور کبھی بھی امت خارجی کسی شخص پر جمع نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ اگر ان کے جو فکر ہے ان پر لوگوں کو جمع کر لیتا، یا ان کی فکر کی تمکین زمین پہ کر لیتا، لفسدت الارض، تو پوری زمین پر فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ فکر ہی فاسد فکر ہے نا، خوارج کی نظریہ غلط ہے، عقیدہ غلط ہے. وقطعت السبل، اور راستے بھی منقطع ہو جاتے، ہر طرف سے بدامنی ہو جاتی. وقطع الحج عن بیت اللہ الحرام، اور یہاں تک کہ لوگ حج بھی نہ کر سکتے ہر جگہ. ابھی دیکھ لیں آپ، یہ لوگ ابھی کسی اقتدار پہ پہنچنے کو قتل غارت کر رہے ہیں، اگر یہ اقتدار پہ پہنچ جائے اور ان کا شر عام ہو جائے گا کہ نہیں؟ یہ قتل غارت کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ صبح بدامنی اور پھیلے گی. پھر ایسا فرماتے ہیں وَإِذَن لَعَادَ أَمْرُ اسْمِ جَاهِلِيَّة، اور پھر یہ اہل اسلام جو ہے، دور جو ہے وہ جاہلیت کا زمانے میں تبدیل ہو جائے گا دوبارہ سے، جس میں قتل و غارت ہوتی تھی، اور حتی عود الناس یستعینون برؤوس الجبال، یہاں تک کہ لوگ پھر پہاڑوں کی طرف رخ کریں گے اپنے گھروں شہروں کو چھوڑ کر، بدامنی اور شر سے بچنے کے لیے. کما کانوا فی الجاہلیہ، جیسا کہ جاہلیت میں لوگ جب فتنہ فساد ہوتا تھا تو گھر چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے. وَإِذَا لَقَام أَكْثَرُ مِنْ 10 أَوْ 20 رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَهُوَ يَدْعُو نَفْسَهُ بِالْخِلَافَةِ، اور یہاں تک معاملہ ہو جائے گا کہ 10-20 لوگ جمع ہو جائیں گے، اپنا امیر بنا لیں گے اور کہیں گے ہمارا خلیفہ ہے، اور ہر جماعت اٹھے گی خلافت کے لیے، اور اینڈ کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہوگی. افغانستان کے پہلے جہاد میں دیکھیں، یہ جو لوگ مجاہدین تھے، جہاد جو ہی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اگلے دن کتنی جماعتیں بنی؟ 7 جماعتیں بنی، اور ان میں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ میں جو ہے امیر بننا چاہتا ہوں افغانستان کا. سبحان اللہ، ایک ملک ہے، ایک زبان ہے، ایک لباس ہے، ایک ہی کلچر ہے، ایک جیسے لوگ ہیں، متفق نہ ہو سکے. آج یہ لوگ پوری امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں، جن کی زبانیں مختلف، جن کا لباس مختلف، جن کا رہن سہن مختلف، جن کے نظریات مختلف، جن کا عقیدہ مختلف، جن کے مذاہب مختلف، اور کہتے ہیں ہمارا کاز ایک ہے، ہمارا مشن ایک ہے، کافر کا خاتمہ کر کے پھر مسائل اپنے حل کریں گے. سبحان اللہ. ان کو چھوڑے، دور حاضر میں سوریہ میں دیکھ لیں، ابھی میں نے مثال دی ہے داعش کی اور جبہۃ النصرہ کی، دونوں اصل میں دونوں کا تعلق القاعدہ سے ہے. داعش قاعدہ سے نکلی ہوئی جماعت ہے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی جماعت ہے یا قاعدہ سے نکلی ہوئی جماعت ہے. ان سب کی تربیت کرنے اسامہ بن لادن ہے. اب دیکھیں آپس میں لڑے ہوئے کہ نہیں. سبحان اللہ. تو وہی بات ہے، 10-20 اکٹھے ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ خلیفہ بنا لیا، جیسے داعش نے خلیفہ بنا لیا. اور امن غواری کہتے ہیں ہماری میری بیعت کرو، امن غواری کہتے ہیں میں تمہارا سر، میرے بیعت کرو. کہتے ہیں نہیں. بغدادی صاحب کہتے ہیں تم میرے بیعت، تم کر کیا رہے ہو؟ جہاد ہم کر رہے ہیں اور مصیبتوں کا سامنا ہم کر رہے ہیں، تم پہاڑوں میں کہیں چھپے ہوئے، تمہیں کون جانتا ہے؟ تم میرے بیعت کرنا چاہتے ہو تو کرو، ورنہ پھر تمہاری کوئی خیر نہیں ہے. اور آپس میں یہ بےچارے، ہر بندے سمجھتا کہ حق پر ہے. وہ تعدد الجماعات تحزب ہے، اور اس سے سختی سے منع کیا ہے. واللہ اب سلف کے اقوال دیکھ لیں کہ کس طرح سختی سے منع کیا، اور اس میں مواصلے میں بھی دیکھ لیں. اور حقیقت اگر یہ بات عام ہو جائے کہ ہر گروہ جو ہے 10-20 بندے، 100-200 بندے اکٹھے ہو جائیں، اپنا امیر متعین کر لیں، اسی کے فرما برداری کرتے رہیں، سمع و طاعہ کرتے رہیں، تو امت کا کیا حال ہوگا؟ بدامنی پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ فساد پھیلے گا کہ نہیں پھیلے گا؟ اور تعدد الجماعات کے تعلق سے مودودی صاحب نے پوری کتاب لکھی، شہادت الحق کتاب دیکھ لیں. اور یہ فکر جو دور حاضر میں تعدد الجماعات و حزبیت کی جو آج موجود ہے، اس کی جو سب سے پہلا جو چنگاری میں کہوں گا یا بیج سمجھ جو کچھ بھی کہیں آپ، مودودی صاحب نے رکھی تھی کہ شہادت الحق میں کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں اگر کچھ بنا لیتے ہیں، اگرچہ یہ درست نہیں ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں، لیکن اور کوئی راستہ نہ ہو خلافت قیام کے لیے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا لیں، اپنا متعین کر لیں، پھر انشاءاللہ یہ جماعت، کیونکہ مخلص جماعت ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں آپس میں مل کے اپنا ایک امیر متعین کر سکتی ہیں. سبحان اللہ. واقعہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، دو جماعتیں مل نہیں سکی تو 100 جماعت کیسے مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب کہتے ہیں، وہاں پہ مربع فرماتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ جو ہیں، ہر بندہ جو ہے اپنے ساتھ 10,000 لوگ لے گا، یہ جس کو خلیفہ بنایا ہے، اور ایک دوسرے قتل عام کرنا شروع کر دیں گے، اور دوسرے پہ کفر فتوے لگاتے رہیں گے، یہاں تک کہ مسلمان ڈرتا رہے گا اپنے دین پہ، اپنے مال پہ، اپنے نفس پہ، اہل و عیال پہ، اسے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ اختیار کرے. آگے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور علم سے اور رحمت سے اس امت پہ احسان کی نظر سے عنایت فرمائی ہے، اور ان کو جمع کیا ہے اس خلیفہ پر. کون سا خلیفہ تھا اس زمانے میں؟ امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جو خوارج میں سے نہیں ہے بلکہ یعنی اہل حق میں سے ہے. اور اس شخص سے، یعنی اس خلیفہ سے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کو محفوظ کیا ہے، اور امن امان بھی قائم ہوا ہے، اور مسلمانوں کی مضبوطی اور طاقت اور اقامت الحدود بھی موجود ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان کا حق لیا جا رہا ہے، اور جہاد بھی قائم ہے. آگے کہتے ہیں، پھر بعض قرآن مجید کی آیات بطور دلیل انہوں نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مومنوں کو تمکین دی ہے، جو مومن ہیں، جو حق پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمکین دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خوارجین کی تم بات کر رہے ہو، اس آیت کریمہ میں سے کہاں پہ ہیں؟ ان لننصر رسلنا والذین آمنوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نصرت دیتا ہوں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. اگر یہ حق پہ ہوتے، یعنی جو خوارج ہیں، ان کو تمکین تو ملتی، نصرت تو ملتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کو نصرت مل کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ یہ حق پر نہیں ہے. اور کئی اور آیات بھی اس موضوع کے تعلق سے بطور دلیل پیش کی ہیں. پھر آگے فرماتے ہیں، وانا اشهد ان الله قد انفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين ونصر عدوهم وان خالف راي جماعتهم. اور میں گواہی دیتا ہوں جو اہل حق ہے، اللہ تعالیٰ کو نصرت بھی کی ہے اور تمکین بھی دی ہے، اور دشمن غلبہ بھی ہوا ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں. پھر شیخ فواد نے سعودی عرب میں جو محمد رحمۃ اللہ کی دعوت ہے، اور جو سعودی عرب کی جو حکومت کا قیام ہوا ہے 2 یا 3 مرتبہ، اس کا قصہ مختصر سے بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے توحید پہ پہلے دن سے یہ ملک ہمیں توحید پر قائم ہوا ہے، پھر صوفیوں نے حملے کیے ہیں اور ان کو توڑا ہے، پھر اللہ نے تمکین دی ہے، پھر توڑا، پھر تمکین دی، اور آج دیکھیں الحمدللہ توحید و سنت قائم اور دائم ہے الحمدللہ. آگے فرماتا ہے اے ذو خلان، اہل توحید اور قبلت سے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے، یہ اقرار کافی نہیں ہے کہ وہ اسلام کی شرائع کا اقرار کرتے ہیں اور اس کی سنتیں اور فرائض کا بھی اقرار کرتے ہیں، کیا تمہیں یہ کافی نہیں ان کے لیے جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بعض انبیاء کو اپنے قوموں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا، کیا وہ کافی نہیں ہے؟ پھر مثال دی نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی، ان تین انبیاء کی مثال دی ہے کہ اپنے جو بھی ان کی قوم تھے جو کافر تھے ان کے ساتھ ان کا رویہ کیسے تھا، آسانی سے نرمی سے بات کرتے تھے اور جو حق بات ہے ان تک پہنچاتے تھے، کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے خولان کہ تم بھی انبیاء کے منہج کو راستے کو اختیار کر لیتے اور ان جو خوارج ہیں کے راستے کو چھوڑ دیتے. آخر میں کہتا ہے وہ بے مربع یہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ دُخُولَكَ عَلَيَّ رَحْمَةً لَكَ، کہ یہ جان لو کہ میرے پاس تمہارا آنا یہ تمہاری رحمت کا باعث ہے، بشرطے کہ ان سمعت قولی وقبلت نصیحتی لک، اگر تم میرے قول کو مان لیتے ہو اور میرے نصیحت کو قبول کر لیتے ہو. وحجت علیک غدا عند اللہ، اور حجت ہوگی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن. ان ترکت کتاب اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کتاب کو چھوڑ دیتے ہو. عدت الی قول الحرورا، اور خوارج کے قول کی طرف واپس پلٹتے ہو. قال ذو قولان فما تأمرنی، حجت قائم ہو چکی ہے، بات سمجھ لیا ہے، دلائل کی روشنی میں سارے شبہات کا ازالہ بھی ہو گیا ہے، تو مجھے تم کیا حکم دیتے ہو؟ فقال انظر زكاتك المفروضه فاديها الى من مولى الله والله امرك من هذه الامه وجمعهم عليه، میں تمہیں یہ نصیحت کروں گا کہ جو تمہاری زکوٰۃ ہے، فرض زکوٰۃ، وہ جو تمہارا حکمران ہے، اس کا نائب ہے، اس کو دے دو تاکہ وہ جہاں پر جو مستحق ہیں ان کو دے دے. فإن الملك، آگے نصیحت ہے، فإن الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ملک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وحدہ لا شریک لہ، جسے چاہے ملک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اچھا برا کوئی بھی ہو، ملک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وينزعه مما يشاء، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ ملک چھین لیتا ہے. فمن ملكه الله لم يقدر احد ان ينزعه منه، جسے اللہ تعالیٰ ملک دے دے اسے کوئی چھین سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھین سکتا. فإذا أديت الزكاة المفروضة، بس تم اپنی زکات جو فرض ہے وہ دے دو، الى ولی الامر، ولی امر کو دے دو، برئت منها، تم اس سے بری ہو گئے ہو، اگر وہ غلط جگہ پہ دیتا تو تمہارے ذمہ تو بری ہو گیا نا. فإن كل فضل فإن كان فضل، اگر اس میں کوئی بچ جاتا ہے، یعنی کوئی پیسہ اور بھی بچ جاتا ہے آپ کے پاس زکات کے علاوہ، فصل بھی من ارحامک وموالیک وجیرانک، تو ان میں اپنے جو آپ کے جو رشتہ دار ہیں قریبی اور جو مسکین ہیں فقیر ان کو دے دو، اور جو آپ کے جو غلام ہیں ان کو دے دو، اور جو آپ کے پڑوسی ان کو دے دو. من اہل الحاجۃ وضیف انضافک، اور اپنے مہمان کے لیے بھی اس میں سے کچھ رکھو اگر تمہارے پاس کوئی مہمان آتا ہے. فقام ذو خولان فقال، پھر ذو خولان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے اشہد انی نزلت عن رأی الحروریہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے توبہ کی ہے خوارج کی اس فکر سے، اس رائے سے. وصدقت ما قلت، اور میں نے تصدیق کر لی ہے جو آپ نے فرمایا ہے. فلم يلبث ذو خولان الا يسير حتى مات، ذو خولان زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتا اس توبہ کے بعد، اور وہ وفات پا لیتا ہے. سبحان اللہ، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کس طریقے سے اس باطل منہج اور باطل فکر سے، خطرناک خوارج کی فکر سے کیسے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی ہے اور ہلاکت سے کیسے بچایا ہے. ایک عالم کی نصیحت کو اس شخص نے قبول کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس نے توبہ بھی کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے. جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے اور موت اس کے سامنے آتی ہے، وہ یقینی ہو جاتی ہے، تب توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو جب تک انسان زندہ ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس منہج پہ ہے، اگر خیر و حق منہج پہ ہے تو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے اور شکر ادا کرتا رہے، علماً و عملاً، علم حاصل کرتا رہے، عمل بھی کرتا رہے. اور اگر وہ غلط منہج پر ہے تو اپنے آپ کو سنبھال لے، ابھی وقت ہے توبہ کا، توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح روزمانی مسلمان سے عمل کریں گے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر باطل منہج اور باطل سوچ سے اور فکر سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.